لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ناظرین کرام، السلام علیکم. پروگرام آگاہی کے ساتھ آپ کا میزبان قمبر رضوی حاضر ہے. ناظرین کرام، یہ ایام حج ہیں. یہ ایام اسلامی سال کے آخری مہینے میں ہر سال آتے ہیں، اور خداوند عالم نے اس مہینے میں ایک ایسا دن قرار دیا، کچھ ایسے ایام قرار دیے جنہیں ایام حج قرار دیا، اور دنیا کے تمام مسلمانوں میں جس میں استطاعت ہے اس پر کم از کم ایک دفعہ واجب قرار دیا کہ وہ حج کے لیے آئے، اور جتنی بار آ سکے اتنا اچھا ہے. حج چونکہ مسلمانوں کا ایک بہت ہی خاص ایونٹ ہے اور اس کے بہت زیادہ اثرات ہیں، لہٰذا ہم نے آج اس کے حوالے سے، حج کے حوالے سے، ایک پروگرام خاص ترتیب دیا ہے. ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں معروف عالم دین حجت الاسلام مولانا زیغم علی رضوی صاحب کو زحمت دی ہے. آغا صاحب، السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ کے شکر گزار بھی ہیں کہ آپ نے حج کے حوالے سے اپنی گفتگو کرنے کے لیے ہمارے درمیان یہاں موجود ہیں. آغا صاحب، گفتگو آغاز کرتے ہیں. ہم نے یہ کچھ حصے ہیں پروگرام کے، ہم چاہیں گے، چونکہ حج بہت بڑا ایشو ہے تو ہم چاہیں گے کہ اس کو مختلف حصوں میں پروگرامس کیے جائیں. تو آج ہم فلسفہ حج پہ بات کریں گے. اوور آل ان پروگرامس میں ہم چاہیں گے کہ آج کے پروگرام میں تھوڑا سا گفتگو ہی کریں سب کہ جو ہے نا وہ ہم ارکان کیا تھے. لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا یہ آپ اگر تھوڑا سا اوور ویو دیں، اس حج کا کانسیپٹ کیا ہے، حج کا فلسفہ کیا ہے، بیسیکلی کیا فلاسفی ہے حج کی. لازمی ہے کہ لوگ وہاں پہ اتنا، اب تو جو سرکاری حج ہے وہ بھی 13 لاکھ روپے کا، اتنی مہنگائی ہو چکی ہے پاکستان میں، لوگوں کا جینا مشکل ہے. تو بجائے اس کے کہ 13 لاکھ روپے خرچ کر کے انسان وہاں جائے، یہاں پہ جو ہے نا وہ 13 لاکھ روپے کا خرچ کر دو کتنے مسلمانوں کی مدد ہو سکتی ہے. تو لازمی ہے کہ حج کے لیے اتنے دور جائے جائے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لاہلہ وصلاۃ وسلام علی اہلہ، اما بعد، بہت شکریہ کہ آپ نے اس اہم موضوع کو موضوع بحث قرار دیا، اور آپ نے اس ان ایام کے اندر خاص اپنے سامعین کو بھی متوجہ کیا ایک اہم عبادت کی طرف، کہ جسے ہم حج کے عنوان سے جانتے ہیں. دیکھیے، بنیادی طور پر جسے ہم حج کہتے ہیں، لغوی اعتبار سے تو معنی قصد کرنا کہلاتا ہے، کہ کسی چیز کا قصد کرنا، لیکن اصطلاحی اعتبار سے خاص زمان میں اور خاص مکان میں انجام دیے گئے کچھ افعال جو ایک ترتیب کے ساتھ ہوں، ان کو پھر ہم حج کے عنوان سے یاد کرتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ پروردگار عالم نے جہاں دیگر عبادات کو فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، مکلف بنایا ہے ہمیں اور آپ کو، وہیں ان عبادات میں سے ایک رکن جو ہے وہ حج قرار دیا. پروردگار عالم نے جہاں عبادات کو فرض کیا ہے، جس کو ہم خاص انداز سے عبادات لیتے ہیں، وگرنہ عبادات کا جو کینوس ہے وہ بڑا ہے، اس میں ہر طرح کی عبادت شامل ہو جاتی ہے، جسمانی عبادت بھی شامل ہو جاتی ہے، مالی عبادت بھی شامل ہو جاتی ہے. تو جہاں مالی عبادت کا تذکرہ ہے تو وہاں پروردگار نے کچھ صدقات کو واجب کیا ہے. وہ واجب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو وہ ہے جو آپ کو دینا ہی دینا ہے،
صحیح.
لیکن باقی کو دینے سے روکا بھی نہیں ہے. اور دیکھا جائے تو اصل تو وہی ہے، اگر انسان اپنا مقام، وہ مقام حاصل کرنا چاہتا ہے جہاں پروردگار اسے دیکھنا چاہتا ہے، تو وہاں تک پہنچنے کا سفر جو ہے وہ اصلاً واجب تو ہے ہی ساتھ مستحبات کے ساتھ وہ سفر اور تیزی سے طے ہوتا ہے. مستحب کو کہتے ہی اسی لیے مستحب ہیں کہ ایسا عمل جس کو کرنے کے بعد خدا کا محبوب بن جایا جائے, اور یہی ایک انسان کا ایک نکاتی ایجنڈا ہے کہ لقاء اللہ اس کو حاصل ہو جائے. تو پروردگار عالم نے کئی مقامات کے اوپر جو ہے وہ شوق دلایا ہے کہ تم اس کی راہ میں جو ہے وہ صدقہ دو. تو اس سے مراد جو ہے وہ فقط واجب صدقہ نہیں ہے, مستحب صدقہ بھی موجود ہیں. تو مستحقین کے لیے پروردگار نے وافر اقدار میں وہ کام کیا ہوا ہے. تو یہ مناسب نہیں ہوگا کہ ہم کسی دینی شاعر کی طرف فقط ہاتھ اٹھا کر یا اشارہ کر کر کہیں کہ چونکہ یہاں اس پر اتنا خرچ ہوتا ہے تو یہ خرچ کو ہم کٹ ڈاؤن کر کے اور پھر اس کی مدد کی جائے, تو یہ مناسب نہیں ہوگا. اس لیے کہ پروردگار نے ہر ہر نفس کا اپنا اپنا جو وظیفہ ہے, جو اس کا حق ہے, وہ بیان کیا کر دیا ہے. اکثر لوگ جو یہ اس طرح سے آواز اٹھاتے ہیں ان کو کبھی بھی وہ اسراف نظر نہیں آتا معاشرے میں ہوتا ہوا, کہ مثلا مثال کے طور پہ کہیں شادی بیاہ ہو رہی ہے اور وہاں پہ 50-50, 60-60 لاکھ روپے خرچ ہو جاتا ہے, لیکن کبھی کوئی اس پہ کوئی بات نہیں کرتا کہ 60 لاکھ روپے خرچ کر دیا, اس سے بہتر ہے کہ کسی کی شادی کرتے. جب نظر آئے گا تو اس کو 13 لاکھ کا حج نظر آئے گا, لیکن 14 لاکھ کا جو دلہن کا جوڑا ہے وہ نظر نہیں آئے گا جو اس نے 3 گھنٹے کے لیے پہننا ہے. تو یہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاعر اسلامی سے ہی کوئی مسئلہ ہے. اب دیکھنا یہ کہ اس رکن میں ایسی کیا بات ہے کہ اتنا پیسہ خرچ کر کے, اور صرف پیسے کی بات نہیں ہوتی ہے, کیونکہ پروردگار عالم نے اس کو واجب تو کیا ہے لیکن کنڈیشن کے ساتھ واجب کیا ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, کہ پروردگار نے تو اس پر واجب کیا ہے کہ جو کہ اس کی استطاعت رکھتا ہے, اور اس استطاعت کے اندر مالی استطاعت بھی شامل ہے, اور اس کے علاوہ جو اور اس کے امور ہیں, اگر اس کے پاس ایسا ماحول بنا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے کہ وہ اپنے گھر سے اپنے گھر کو چھوڑ سکتا ہے, اپنے کام سے وہ رخصت لے سکتا ہے, اور اس کے زندگی کے اوپر جو ہے کوئی ایسا مفسدہ نہیں آتا کہ جو کہ ارریورسیبل ہو, اس کی صحت بھی ایسی ہے کہ اجازت دیتی کہ وہ جا سکتا ہے, اور اس کے دیگر اور بھی اس کی شرائط جو علماء بیان فرماتے ہیں تو وہ بیان کی گئی ہیں, اس کے بعد اگر آپ جا سکتے ہیں اور تو پھر آپ یقیناً آپ پر وہ واجب ہے اور اس فریضے کو ادا کریں. اب یہاں پہ دیکھنا ہے کہ یقیناً اس کے پھر کچھ اثرات ہیں جو پروردگار عالم دیکھنا چاہتا ہے. پروردگار عالم کو آپ کو حج پر بلانا اور عرفات کے میدان میں آپ کو روک لینا, تو یقیناً اس کی کچھ اغراض ہوں گے, اس کے کچھ مقاصد ہوں گے. ہم اگر ان پر نظر کریں گے تو پھر ہمیں نظر آ جائے گا کہ پروردگار عالم نے جس مقصد کے لیے ہمیں خلق کیا ہے اس مقصد کا حصول اس انداز سے ہمیں بہت بہتر طریقے سے نظر آتا ہے کہ اگر واقعتاً ایک ابراہیمی حج اگر کر لیا جائے, جو کہ زندگی میں ایک ہی بار کرنا ہے آپ نے, ہر سال تو حج کے لیے خدا نے نہیں بلایا ہے, ایک شخص کو زندگی میں استطاعت کے بعد ایک مرتبہ حج واجب ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ اس کے وہ کون سے فیوز و برکات ہیں اور اثرات ہیں کہ جو کر ہماری اگر زندگی میں اور ہمارے نفس پہ اس کے اثرات مرتب ہوں تو پھر وہ اثرات ہمیں وہاں لے جا سکتے ہیں جہاں پروردگار ہمیں دیکھنا چاہ رہا ہے. یہ فلسفہ ہے ارکان حج کا.
اچھا, اگر ہم اب ارکان کی طرف ہم جو نا وارد ہوتے ہیں کہ باری باری اگر آپ کچھ ارکان کے فلسفے اور ان کی اہمیت بیان کریں تو ہمارے ناظرین بھی جان پائیں گے کہ کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف ارکان اس میں ارکان رکھے کہ حج کا یہ بھی رکن ہے, یہ بھی ادا کیا جائے, پھر یہ کیا جائے, پھر یہ کیا جائے, پھر یہ کیا جائے, تو اس طرح حج مکمل ہوگا. تو یہ ارکان کرنا کیوں ضروری ہے؟
بالکل, اس میں اگر آپ غور فرمائیں تو قرآن کریم میں جہاں بہت سی آیات احکام ہیں جو کہ بیان کرتی ہیں, اور بہت ساری جگہوں کے اوپر جو ہے وہ کسی حکم کی علت بھی بیان کر دی جاتی ہے, ٹھیک ہے, تو اسی طریقے سے بہت سی عبادات میں جو ارکان ہیں اس میں کہیں علت بیان کی گئی, کہیں علت بیان نہیں کی گئی. مثلا مثال کے طور پہ ہمارے لیے کچھ مقامات کے اوپر تفکر کرنا قرار پایا, کچھ مقامات کے اوپر جو ہے وہ فقط تعبد قرار پایا, کہ مثلا کہ یہ رکن ہے یہ مجھے انجام دینا ہے. میرے لیے ضروری نہیں ہے کہ میں اس کی غرض اور اس کے پیچھے فلسفہ اور اس کی طرف میں پوچھوں کہ بھائی یہ تین مرتبہ ہی ناک میں کلی کیوں لینی ہے، مطلب چار مرتبہ کیوں نہیں لینی، چہرے کو دھونا ہے تو ایک ہی بار کیوں دھونا ہے، مطلب تین مرتبہ کیوں نہیں دھو لینا ہے. اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جس میں سوال بہرحال قائم ہو سکتے ہیں. اس کے اندر علت موجود ہے جس کو ہمیں معلوم نہیں ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن بہرحال ان کے ذریعے سے پروردگار عالم ہماری زندگیوں میں بدلاؤ دیکھنا چاہتا ہے، مثبت بدلاؤ دیکھنا چاہتا ہے. اب مثلا خاص ہم اگر رجوع کریں خاص ارکان حج کے اوپر، تو ہمیں اس کی پیچھے معنویت نظر آتی ہے، اس کے پیچھے اس کا فلسفہ نظر آتا ہے. مثلا جب کوئی حاجی ارادہ کرتا ہے حج بیت اللہ کا اور عازم سفر ہوتا ہے، تو سب سے پہلا کام کیا کرتا ہے، مطلب وہ پہنچتا ہے میقات کی طرف. اور اب میقات پہ پہنچنے کے بعد جو ہے وہ دنیا کی نظر میں تو یہی ہے کہ اس نے احرام پہننا ہے، لیکن اس احرام پہننے ہی کے درمیان میں اگر وہ متوجہ ہو کر احرام پہنے تو اس میں کئی عرفانی پہلو ہیں جو نظر آتے ہیں. مثلا مثال کے طور پہ جب وہ احرام پہننا چاہتا ہے تو مستحب ہے کہ آپ غسل بجا لائیں. آپ یقیناً غسل بجا لائیں گے تو پہلے جو آپ نے لباس پہنا ہوا ہے اسے آپ برطرف کریں گے، اس کو اتاریں گے. تو یہ خود لباس کا اتارنا گویا اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جو لباس معصیت میں نے پہنا ہوا ہے، میں ارادہ کر رہا ہوں اپنے پورے قوت کے ساتھ کہ میں اس کو اتارتا ہوں. لباس معصیت اتار دیا، اس کے بعد آپ نے غسل شروع کیا. شاید دنیا کی نظر میں یا ظاہری نظر میں تو فقط ایک پانی ہے اور شاور کے نیچے آپ کھڑے ہو گئے اور اس کے بعد نہا دھو کے باہر آ گئے، لیکن کیا ہی بات ہے کہ اگر اس کے معنوی اثرات کی طرف دیکھیں کہ چونکہ میں احرام پہننے جا رہا ہوں تو یہ جو گناہ میں نے اپنے اس موجود کے ساتھ کیے ہیں، اس پانی کی اس برکت سے میں انہیں دھو ڈالتا ہوں. تو اب جب ہاتھ چل رہا ہوگا، کہیں ہاتھ ملے جا رہے ہوں گے، کہیں چہرہ ملا جا رہا ہوگا، کہیں آنکھیں ملی جا رہی ہوں گی، تو وہ گناہ یاد آ رہے ہوں گے کہ انہیں ہاتھوں سے میں نے یہ گناہ کیے تھے، اسی چہرے سے میں نے یہ گناہ کیا تھا، ان آنکھوں کو میں نے کہاں کہاں استعمال کیا ہے، ان جو میں سر دھو رہا ہوں گا تو پھر اس یہ جتنی بھی حواس ہیں، سننا، چکھنا، دیکھنا، یہ تمام سر ہی میں ہے، میں اسی کو دھو رہا ہوں گا. یعنی کہ میں اس گناہ کو دھونا چاہتا ہوں جو میں کر کر آیا ہوں. لباس معصیت اتار چکا ہوں، گناہ کو دھو چکا ہوں، اب جو میرے سامنے احرام ہے یہ گویا وہ فقط دو چادریں نہیں ہیں بلکہ یہ لباس اطاعت ہے.
سبحان اللہ، لباس اطاعت،
لباس اطاعت ہے جو میں نے اپنے ہاتھوں سے، اپنی چاہت سے، اپنی رضا اور رغبت سے میں نے پہن لیا. لباس معصیت اتار دیا، گناہوں کو دھو دیا، لباس اطاعت پہن لیا. اب جب لباس اطاعت پہن لیا تو لازمہ ہے میرے زبان پہ کیا جاری ہوگا،
لبائی
لبائی اللہم لبائی. آ گیا، حاضر ہو گیا پروردگار. اب جو میں آیا ہوں تو فقط میں یہ صرف دو پیروں پر چل کے نہیں آ گیا ہوں، میں اپنے پورے وجود کے ساتھ آیا ہوں. یعنی کہ یوں نہیں ہے جس طرح سے ہم کبھی کسی بچے کو کلاس میں کہتے ہیں نا کہ میاں تم پریزنٹ تو ہو لیکن تم کہیں اور پہنچے ہوئے ہو، تمہارا مائنڈ کہیں اور ہے. تو وہاں ہم بتاتے ہیں پروردگار میں اپنے پورے وجود کے ساتھ جو ہے وہ آ گیا ہوں. اسی لیے عرفا جب بیان فرماتے ہیں کہ اگر اس اعتبار سے بندہ لبیک کہہ رہا ہوتا ہے تو زبان لڑکھڑاتی ہے کہ پریشان ہو جاتا ہے کہ کہیں میں لبیک کہوں اور وہاں سے آواز آئے کہ لا لبیک، تو نہیں آیا ہے، کیا کہہ رہا ہے کہ تو آ گیا، تیرا دل تو ابھی بھی کہیں اٹکا ہوا ہے، تیرا ذہن تو ابھی بھی کہیں رکا ہوا ہے. اس لیے کہ پروردگار عالم نے اگر ایک مقام کے اوپر موسیٰ سے کہہ رہا کہ فخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوا، اپنی نالائن اتار دے، یہ ایک مقدس وادی ہے. تو دیکھنے میں ظاہری آیت تو چپلوں کے اتارنے کی بات کر رہی ہے، لیکن اگر دقت کر کے دیکھیں تو نالائن جو تمہارے پیروں سے لپٹی ہوئی ہے، یعنی تم جب اس مقدس وادی میں آنے کا ارادہ کرو تو وہ شے جو تمہارے پیروں سے لپٹی ہوئی ہو اتار کر آؤ. اگر تمہیں کسی شے کی محبت یہاں آنے سے روک رہی ہے، خلا نالے، اتار دو اس جوتیوں کو. اگر کوئی شے تمہیں ہم تک پہنچنے میں مانے ہے تو خلا نالے، اتار دو اس جوتی کو.
تو وہ شے جو تمہارے قدموں سے تمہارا جاہ و حشم ہے, تمہارا میں ہے, تمہارا اسٹیٹس ہے, تمہارا وی وی آئی پی پروٹوکول ہے, اگر یہ تمہیں روک دیتا ہے ہم تک آنے کے لیے تو خلا نہ علیک, اتار دو اس کو. تو یہ جو فخلا نہ علیک کا جملہ ہے اس کے مصادیق بہت ہیں. ظاہراً نعلین کی بات ہو رہی لیکن باطناً ہر اس شے کی کہ جو تمہیں مقدس وادی میں آنے سے روکتی ہے. تو یہاں اس اعتبار, تو یہاں احرام کی حالت میں اب میں جا رہا ہوں خدا کی اس مقدس بارگاہ میں, تو اپنی جوتیوں کو اتار دو, اس دو چادروں میں آؤ. اس کے بعد پھر جب حاجی پہنچتا ہے,
ہم آگے بڑھنے سے پہلے چونکہ میں چاہوں گا کہ اس پہ تھوڑی سی, ایک تو آپ نے اس کا انفرادی پہلو بہت خوبصورت بیان کیا کہ مطلب یہ جو احرام پہننے کا مقصد ہے, غسل کرنے کا مقصد ہے کیا ہے, لیکن اس کا ایک اجتماعی اثر بھی تو ہو رہا ہے نا کہ جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں, چاہے وہ جتنا بڑا انسان ہے, اپنے کسی جو ہے نا وہ کسی ملک کا حاکم ہے, کسی کا بادشاہ ہے, یا کسی ملک کا کوئی فقیر ہے, وہ ان سب کے پاس یہ دو لباس ہیں, اب کوئی فرق نہیں ہے, سب جو ہے وہ سیم ہو گئے, سب ایک جیسے.
یہ اس کے اجتماعی اثرات کے اندر جائے گا, یعنی کہ یہ جو ہم نے ابھی بات بیان کی یہ اس کا ایک انفرادی عمل تھا.
جی جی جی.
اور اس انفرادی عمل کے کرنے کے ساتھ سب لوگ یہ عمل کر رہے ہیں, تو اس کا لازمہ, اس کا ایک اور ثمرہ جو ہمیں ملا وہ یہی ملا کہ خدا کی نگاہ میں کسی کا رتبہ, کسی کا مقام, کسی کا قبیلہ یا کسی کا جو فائنینشیل اسٹیٹس ہے وہ معنی نہیں رکھتا, بلکہ اس کے نزدیک جو صاحب تقویٰ ہے وہ اہم ہے, اس میں کوئی شک نہیں. تو یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جس کو کہتے ہیں کہ میں اپنی آئیڈنٹیٹی کو پیچھے رکھ کر آیا ہوں, میں کون ہوں, میں کس شہر سے آیا ہوں, میری کیا آئیڈنٹیٹی ہے, میری کیا شناخت ہے, اب میری شناخت فقط حاجی کے نام سے ہو رہی ہے.
سبحان اللہ.
یہ جو شے ہے, یعنی کہ میں جو خدا کی طرف, اسی لیے نا خالہ نالے اتار دی نا, اپنے جوتیاں اتار کر آیا ہوں, تو اپنی بلانگنگس کو تو پیچھے کر کے آیا ہوں, اور جو تیری بارگاہ میں آیا ہوں تو خالص ہو کر آیا ہوں. اس خالص ہونے کا کانسٹرینٹ جسے ہم کہتے ہیں بہت بڑا, وہ یہی ہے کہ تم خالص کب ہوگے, کہ جب تم ہو کر آؤ, ہمارے بندے بن کر آؤ, ہمارے بندے کے علاوہ کوئی ٹائٹل لے کر آؤ گے تو وہ خالص نہیں ہوگے. تو وہ تمام کا تمام ٹائٹلز جو تمہیں خدا کی بندگی سے دور کر رہے ہیں, گویا تمہاری پیر کی زنجیریں ہیں, ان کو توڑ کر ہم تک آؤ, یہ ہے خلوص. تو اس لیے انسان جو ہے وہ اپنا ایک سنکرونائزڈ ہو کر, ایک سب لوگ ایک, جس طرح سے کسی اسکول میں ہم یونیفارم دیکھتے ہیں کہ چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو, پہننا تو سب نے ایک ہی یونیفارم ہے. تو بالکل اس نے بھی دو چادروں میں بلایا ہے کہ بس آپ انہی دو چادروں میں میرے پاس آئیے. اور ایک اور مماثلت دیکھیے, یہی دو چادریں جو سفید رنگ کی ہوں کفن کی مانند لگتی ہیں, بس فرق صرف اتنا ہے کہ ایک سفید کپڑا وہ ہوگا جو کہ دوسرا تمہیں کوئی پہنائے گا,
اور
یہ تم نے خود پہنا ہے.
پریکٹس ہو رہی ہے, یعنی مطلب
اس کی بارگاہ میں کہ جب میں تیرے پاس آؤں
سبحان اللہ
تو میں یہاں سے کچھ لے کر نہیں آؤں گا دنیا سے, اسی دو چادر میں آؤں گا, اسی طرح سے کفن میں آؤں گا. تو یہ خود ایک طرف انسان کو متوجہ اس طرف کر رہا ہوتا ہے. اب یہ شخص جا کر جو ہے وہ عرفات میں وقوف کرتا ہے, اس کو وقوف عرفات کہتے ہیں. عرفات کہنے کو ایک میدان ہے, اور وہاں پر آپ جا کر جہاں بیٹھ جاتے ہیں اس کا جو ایک اہم ترین عمل ہے, وہ خود اسی لفظ میں چھپا ہوا ہے. عرفات میں, عرفات میں جو چیز چھپی ہوئی ہے وہ وہی عرفہ ہے. عرفہ, عرفات کے میدان کا سب سے بڑا وظیفہ یہی عرفہ کا
معرفت ہے,
یعنی جس کو آپ تعارف کہتے ہیں, جس کو آپ جو ہے وہ تعریف کہتے ہیں, جہاں سے معرفت نکلتا ہے وہیں سے یہ اصل جو اس کا روٹ ورڈ ہے وہ وہی عرفہ ہے. کرنا کیا ہے یہاں پر؟ کرنا کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ ابھی یہ انفرادی مسئلہ ہے. میں پہنچ گیا ہوں, بیٹھ گیا ہوں, اب مجھے کرنا کیا ہے؟ ٹائم ہے بڑا شارٹ, اور میری پوری زندگی میرے سامنے ہے, تو مجھے اپنی پوری زندگی کی طرف توجہ کر کے عرفہ پہچاننا ہے, کہاں کہاں غلطیاں کی ہیں, کہاں کہاں گناہ کیا ہے, کس طرف معصیت کی ہے, کتنی جگہوں کے اوپر میں نے وہ کام کیا ہے کہ جو جس کے نتیجے میں خدا کی ناراضگی میں نے مول لی ہے, اس کو پہچاننا ہے میں کہاں غلط تھا. اس کو ہم انالیسس کہتے ہیں, سیلف انالیسس. بہترین جگہ ہے عرفات, اس میں یہی کرنا ہے کہ جب آپ نے شناخت کر لی کہ یہ میں نے گناہ کیا ہے فلاں مقام کے اوپر, تو اب اس کو نوٹ ڈاؤن کرتے رہنا ہے کہ یہ بھی گناہ کیا ہے, یہ بھی گناہ کیا ہے, یہ بھی گناہ کیا. اب جب آپ نے پہچان لیا اپنی ان برائیوں کو, اپنے اندر کے جانور کو پہچان لیا, یہ بہت خطرناک ہے. ابھی منا کی منزل دور ہے, ابھی عرفات کی منزل ہے. ابھی میں نے اپنے اندر کے جانور کو پہچان لیا ہے, بس کوشش یہ کرنی ہے کہ جب میں عرفات کے میدان سے نکلوں تو وہ اندر کا جانور وہیں چھوڑ کر جاؤں. یہ بات, مینا میں بہت سے جانور ذبح ہونے جا رہے ہیں, لیکن یہ جو میرے اندر کا جانور ہے یہ ادھر ہی عرفات میں ہی نکل جانا چاہیے. اور اس کے بعد جو اگلی منزل آئے گی, مثلا جس کو ہم مزدلفہ کہتے ہیں, اسی کو ہم مشعر الحرام بھی کہتے ہیں, مشعر الحرام یا مزدلفہ. مزدلفہ کے اندر وہی ذوالفن نظر آئے گا, قریب ہونا, کسی شے کے قریب ہو جانے کا نام سے بھی آتا ہے. لیکن اس کا جو دوسرا نام ہے وہ مشعر الحرام ہے. مشعر الحرام کے اندر بھی چھپا ہوا ہے شعور, شعر, وہ جو تین لفظ ہیں کہ ابھی عرفات سے ہو کر آئے ہو, پہچان لیا ہے نا خود کو, ادھر آئے ہو تو ادھر کرنا کیا ہے, اب اسی سے نتیجہ نکالنا ہے. وہ یہ کہ جو چیز تم نے انالیسس کر لی ہے, یہ وہ جگہ ہے کہ یہاں پر جہاں تم جمع ہوئے ہو, اب خود کو خالص کرنا ہے, پاک کرنا ہے, یعنی پروردگار عالم سے دعا کرنی ہے, استغفار کرنا ہے کہ یہ میں چاہتا ہوں, یعنی کہ استغفار کی طرف, دعا کی طرف تم نے پوری رات اسی میں گزارنی ہے. اور پھر ہم جب اپنے اندر کی اس برائی کو پہچان چکے اور استغفار بھی کر رہے ہیں, تو یقیناً ہم نے وہ چیز حاصل کر لی جو پروردگار عالم ہمیں دینا چاہ رہا تھا. اب ہو گئے ہیں آپ خالص, اب ہو گئے ہیں آپ پاک, تو اب نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے آپ کے لیے؟ اب جائیے میدان میں اور کنکر چننا شروع کر دیجیے.
یعنی اسٹیپ پہلے اللہ تعالیٰ جو ہے نا کہہ رہا ہے, جسمانی جسم سے جو ہے نا وہ غلاستیں دور کر لو, تیاری کرو, پھر جا کے انالائز کرو, انالائز کرنے کے بعد پھر جو ہے نا خالص کرو اپنے آپ کو, اب جاؤ جا کے شیطان کو.
پہلے اس نے نہیں کہا کہ جاتے کنکر چنو,
پہلے اپنے آپ کو جو ہے,
کیونکہ تمہارے اندر شیطان ہے,
جسم کو بھی پاک کر لو, روح کو بھی پاک کر لو, پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ خالص کر لو, پھر جاؤ.
اب جاؤ کنکر چننے, کیوں؟ اس لیے کہ اب اسلحہ اٹھاؤ. وہ ملعون کون تھا جس نے مجھ سے گناہ کروائے ہیں؟ اب اس کے خلاف اسلحہ اٹھانا ہے, اب خود کو آمادہ کرنا ہے اس سے جنگ کے لیے, کہ یہی ملعون تھا جو مجھے فلاں 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 جگہ پہ بہکا چکا, اور اس کی وجہ سے میں کتنا پریشان اور کتنا ذلیل ہو گیا خدا کی نگاہ میں. یہ ہے میرا وہ دشمن جو پہلے دن سے میرا دشمن تھا, یہاں میں نے اس دشمن کو پہچان لیا. اب جب تمہیں دشمن شناسی ہو گئی, تو اگلا اسٹیپ کیا ہے؟ دعا کرتے رہنا خدا سے کہ وہ نیست و نابود ہو جائے. لیکن تم کیا کر رہے ہو اس کام کے لیے؟ جاؤ جا کے اسلحہ اٹھا. اب آپ کا اسلحہ کیا ہے؟ تلوار آپ نے اٹھانی نہیں, نیزہ آپ نے اٹھانا نہیں, کوئی اور ویپن آپ نے اٹھانا نہیں. کیوں؟ بہت توجہ, اس لیے کہ آپ کے سامنے اب شیطان وہ ہے کہ جو کہ فقط آپ کا دشمن نہیں ہے, وہ انبیاء علیہ السلام کا دشمن ہے. اس کا ہم کس کھیت کی مولیاں ہیں؟ اس نے انبیاء کو نہیں چھوڑا, وہ حضرت ابراہیم کے پاس پہنچ گیا, وہ حضرت ایوب کے پاس پہنچ گیا, اس نے نبی کی ناموس کو نہیں چھوڑا, وہ بی بی ہاجرہ کے پاس پہنچ گیا, وہ ہر جگہ پہنچا ہے, نا امید نہیں ہوتا وہ. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ شیطان سے بھی یہ چیز سیکھی جا سکتی ہے کہ نا امید نہیں ہوتا, اپنے کام سے تھکتا نہیں ہے, اسے معلوم ہے کہ یہ نبی ہے, یہ معصوم ہے, یہ بہک نہیں سکتا, لیکن اس کے باوجود جاتا ہے, اس کے باوجود اپنا کام کرتا ہے,
ٹیسٹ ضرور کرتا ہے.
اس کو پتا ہے کہ, حالانکہ اس کو نتیجہ معلوم ہے. ہمیں اگر کہیں تبلیغ کے لیے جانا ہو, ہم ایک مرتبہ کسی کو کہیں گے میاں نماز پڑھ لو, دوسری بار کہیں گے نماز پڑھ لو, تیسری بار کہیں گے جائے جہنم میں, لیکن شیطان پلٹ کر یہ نہیں کہتا کہ جائے جنت میں.
سبحان اللہ,
شیطان آخر وقت تک جڑا رہتا ہے, اپنے کام پہ کنسسٹنٹ ہے. تو بہرحال اس انداز سے وہ انبیاء کے پاس گیا بہکانے کے لیے, کہ اتنا بڑا دشمن ہے جو ہمارا دشمن ہے, ہمارے آبا و اجداد کا دشمن ہے. جب اتنے جدی پشتی دشمن کی شناخت ہو گئی, تو اب اٹھاؤ اس کے خلاف اسلحہ. لیکن بہت توجہ, اس کو مارنے کے لیے تو تمہیں جو ویپن چاہیے یہ دکھنے میں لگ رہا ہے کہ بہت قوی ہے, لیکن خدا نے جس طریقے سے اس شجر کی مثال دی ہے کہ جس کو شجر خبیثہ کہتے ہیں, جس کی اصل جو ہے وہ زمین سے باہر ہے, کہ فقط ایک ہوا کا جھونکا بھی آئے گا اور یہ اڑ کر کہیں اور چلا جائے گا. یہ دکھنے میں لگ رہا ہے کہ بڑا مضبوط ہے, لیکن جڑ تو اس کی زمین سے باہر ہے, کہ ایک ہلکا سا جھونکا چاہیے اور یہ اکھڑ کر باہر چلا جائے گا. یہ شیطان جسے تم بہت بڑا سمجھ رہے ہو, یہ دکھنے میں تو بہت بڑا لگ رہا ہے, یہ بڑے بڑے جگہوں پہ جا رہا ہے بہکانے کے لیے, لیکن اب تم چونکہ آمادہ ہو گئے ہو لڑنے کے لیے, تو اب تمہیں کسی بڑے ویپن کی ضرورت نہیں ہے, کنکر سے کام چل جائے گا.
سبحان اللہ, یعنی کنکر سے آپ شیطان کو مار,
کنکر سے تم مار سکتے ہو. کیوں؟ اگر تم آمادہ ہو شیطان کو مارنے کے لیے تو یہ کنکر ہی کافی ہے, بلکہ اگر دقت کریں تو اس سے بھی کم پر بات بن سکتی تھی, لیکن شرع نے فقط کنکر پر اکتفا کیا. ریت کے ذرے سے بھی مارنا چاہو تو شیطان مر جائے گا, لیکن اس ریت کے ذرے سے آدھا کام ہوگا, پورا کام نہیں ہوگا. پورا کام کیسے ہوگا؟ اس کے لیے کنکر چاہیے. وہ کیسے؟ وہ اس لیے کہ تم نکل پڑے ہوگے شیطان کو مارنے کے لیے, تم نے کوئی ریت کا ذرہ اڑا دیا, دیوار تک پھینک دیا, مار دیا, جو بھی ہے وہ دیوار سے لگے گا, گر جائے گا. لیکن خدا نے کہا کہ کنکر ہونا چاہیے جس کو مارا جائے. اس میں بھی ایک راز پوشیدہ ہے. اسرار حج پہ بات ہو رہی ہے نا, فلسفے پہ بات ہو رہی ہے. اس لیے کہ جب کنکر مارا جاتا ہے دیوار کے اوپر, جو شیطان کی وہ جو جگہ ہے رمی جمرات کے لیے جب آپ جاتے ہیں, تو کنکر دیوار سے لگتا ہے تو دو کام ہوتے ہیں. ایک تو دیوار کو مارتا ہے, اس کے بعد پلٹ کر تھوڑا تمہاری طرف بھی آتا ہے. یہ چیز بھی بڑی ضروری ہے کہ باہر کے شیطان کو تو تم نے مار دیا ہے, لیکن خیال رہے کہ ایک اندر بیٹھا ہے. وہ کون ہے؟ وہ وہی ہے کہ جس نے خود اس شیطان کو بھی بھگایا ہے. یعنی کہ سب کو تو شیطان بھیکا رہا, خود شیطان کو کس نے بھیکایا؟ ابا واستکبرا, یہ کس نے اس کو تکبر, یہ اسی کے اندر کا جو شیطان تھا کو بھگایا ہے. تو تم نے خارج کے شیطان کو تو مار دیا, اپنے اندر کے شیطان کی طرف متوجہ رہنا کبھی بھی سر اٹھا سکتا ہے. تو ایک کنکر ادھر بھی ضروری ہے.
یعنی شیطان کو جب مارتے ہیں تو اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اپنے اندر کے شیطان سے بھی جو ہے نا وہ متوجہ رہو, باہر کے شیطان کی طرف متوجہ رہو. اس سے لڑنے کے لیے صرف آپ کی مضبوط قوت ارادی چاہیے,
بس یہی ہے. یعنی کہ آپ کا وہی خلوص چاہیے, خالص خدا کا بندہ ہونا, اور خدا کے نظام کے علاوہ ہر نظام کا انکار کر دینا. وہ نظام کنکر سے مارا جا سکتا ہے اگر آپ خدا کے نظام کے اوپر استقامت کے ساتھ کھڑے ہوئے.
بہت
خوب. اس کے لیے فرزند زہرا نے یہی شاعر بلند کیے تھے کہ جو خدا کے نظام کے علاوہ نظام ہے وہ ذلت ہے. وہ حیحات من ذلہ, ہم ذلت ہم سے دور ہے. تو یہ مزدلفہ کا مقام میں نے آپ کو بیان کیا, ابھی یہاں سے اگلا مقام بھی آتا ہے. لیکن
میں چاہوں گا یہ کہ چونکہ اچھا خاصا جو ہے نا وہ بہت خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے, لیکن ہم مجبوری ہے کہ ہمارا ٹائم جو ہے نا ختم ہو گیا ہے. تو انشاءاللہ اس پروگرام کو ہم جاری رکھیں گے, اور گو کہ اگلا ہمارا ٹاپک دوسرا تھا, لیکن ہم پہلے اس ٹاپک کو کمپلیٹ کریں گے, پھر اگلے موضوع میں داخل ہوں گے. ناظرین کرام, ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. آپ نے بہت خوبصورت گفتگو سماعت فرما رہے ہیں آپ مولانا زیغم رضوی صاحب کی. انشاءاللہ اس گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے, اگلے پروگرام میں اس ٹاپک کو اور مزید ٹاپکس کو حج کے حوالے سے شامل کریں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان قمر رضوی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.